السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فمثل حبة أنبتت في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور بزرگان ملت، قرآن پاک کی بے شمار آیتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمان، احادیث کے ذخائر کے مطالعے کے بعد یہ بات بخوبی نمایاں ہو جاتی ہے کہ مال کے سلسلے میں اسلام کا منشا کیا ہے. حق تعالیٰ اپنے بندوں سے مال کے سلسلے میں چاہتے کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مال کے سلسلے میں اپنی امتیوں سے چاہتی کیا ہے؟ بے شمار آیتیں ہیں جن کے اندر مال کے کمانے اور جمانے سے زیادہ مال کے خرچنے کی ترغیب آئی ہے. لاتعداد احادیث ہیں جن کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر مال کے کمانے اور جمانے سے زیادہ مال کے خرچ کرنا ہی مقصود ہے. ہر حکومت کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے جو وہ اپنے ملک میں رہنے والوں اور اپنے ملک میں تجارت کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں کو وہ ذہنیت سونپتی ہے کہ ہمیں یہ سوچ لے کر کے چلنا ہے. یہ دنیا اللہ کی مخلوق اور اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک اور اللہ اس کے حاکم ہیں، یہاں ان کی حکومت ہے. یہاں پر رہنے والے باشندوں سے، یہاں پر بسنے والے انسانوں اور مخلوق سے ان کی کیا چاہت ہے، وہ کیا نظریہ اور کیا فکر اور کیا ذہنیت دینا چاہتے ہیں، اس کو فلسفہ کہا جا سکتا ہے اگر کہا جائے. وہ یہ ہے کہ انفاق دراصل مقصود ہے، جمع کرنا یا فی نفس ہی کمانا یہ مقصود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جس چیز کی تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے، طلب الحلال فرض کسب الحلال فرض بعض الفریضہ، کہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ وہ حلال کمائی کا طلب کرنا ہے. اس سے زیادہ جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے، وابتغوا من فضل اللہ، زندگی کی ضروریات کا پورا کرنا اگر مقصود ہے تو اللہ کے مال کو، زمین کے اندر پھیلی ہوئی خدا کی نعمتوں کو خدا کا فضل سمجھ کے تلاش کیا کرو. وابتغوا من فضل اللہ. لیکن جہاں مال کے خرچنے کی تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر انداز بیان کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے. صحابہ کو ابتداء مکی زندگی کے اندر جو بولا گیا تو یہ نہیں بولا گیا کہ مال کا چوتھائی حصہ، 40% صرف کیا کرو. مال کی تعداد اور مقدار نہیں بتائی گئی کہ اتنا خرچ کرنا ہے. یہ تو مدنی دور کی تفصیلات ہیں کہ اس کے اندر جو حکم دیا گیا اس کے اندر مقداروں کو متعین کر دیا گیا کہ اس سے کم تو جانا نہیں ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے کم سے کم اتنا تو کرنا ہی ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. انسانوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں اور احوال کے مختلف ہونے سے احکام بھی بدلتے ہیں. کچھ کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خدا پر توکل کی نعمت ان کو حاصل ہوتی ہے، توکل کی بھروسے کی دولت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو ان سے مقصود ہے کہ بس اللہ پر توکل کرو، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سب کا سب خرچ کر دو۔ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو اس شان کا کامل نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ ان کے پاس رکھنے کا مزاج بالکل نہیں تھا۔ جب بھی مال کا مطالبہ حضور کی طرف سے ہوا، دین کی نصرت کے خاطر ہوا، تو انہوں نے گھر کی سوئی تک لا کر کے حضور کے حوالے کر دیا۔ تو یہ وہ نمونہ ہے جو ان کی حالت کے مناسب تھا۔ اور بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مال کے خرچ کرنے کے بعد اپنے پاس ختم ہو جائے تو پھر دوسروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دوسروں کی جانب ہاتھ پھیلانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے حوالے کر دیا، تو حضور نے بجائے اس کے کہ زبانی طور پر اس کو رد کریں، اپنے رویے سے اس کی تردید فرمائی۔ وہ داہنی جانب سے آئے تو حضور نے بائیں جانب اپنا منہ پھیر لیا، وہ بائیں جانب سے آئے تو حضور نے دائیں جانب پھیر لیا۔ ایسا کئی بار ہونے کے بعد ارشاد وہ چیز لے کر کے حضور نے آخر پھینک دی، اور اتنی زور سے حضور نے وہ پھینک دی کہ اگر وہ ان کو لگتی تو چوٹ آ جاتی۔ منشا اس سے یہ تھا، اور بعد میں اس کو ظاہر بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتے اور صرف نیک نیتی کے جذبے سے اپنا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بعد میں دوسروں سے سوال کرنے کی نوبت آتی ہے اور حق تعالیٰ اپنے سوا کسی اور سے سوال کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جو بندے یہ حالت رکھتے ہیں ان کے واسطے یہ حکم ہے، اور جو بندے اور حالت رکھتے ہیں صبر کی اور توکل کی ان کے واسطے وہ حکم ہے۔ الغرض جب اسلام کا منشا مال کے سلسلے میں انفاق کا ہے کہ راہ خدا میں اس کو زیادہ سے زیادہ صرف کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا تکفل اس کے ذریعے سے کیا جائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی اس مال کے ذریعے سے کی جائے، مشکلوں میں پڑے ہوئے انسانوں کی مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ اس مال کو بنایا جائے، بیماروں کی دواؤں کا انتظام اس کے ذریعے سے کیا جائے، دین جن مختلف شکلوں میں پھیلا کرتا ہے ان مختلف اشکال کے اندر اس مال کو لگا کر کے دین کی خدمت اور نصرت کی جائے، اور اپنے مال کو بابرکت اور ثمرآور بنایا جائے۔ یہ اسلام کا منشا ہے، اور اسی کی ترغیب کے لیے حضور نے مختلف اوقات میں متعدد بار مختلف شکلوں اور صورتوں میں مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف انداز سے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے کہ مال کے صدقہ کرنے کی، راہ خدا میں لٹانے کی، دین کی نصرت اور مدد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ راہ خدا میں ایک دانے کو خرچ کرتے ہیں، ایک بیج کو خرچ کرتے ہیں۔ وہ بیج زمین میں اگر بویا جائے تو بونے کی تعداد کو دیکھ کر کے، اس کو زمین میں دفنانے کی اگر تعداد کو دیکھیں تو ایک ہے، لیکن وہی ایک بیج ایک بالی نکالتا ہے، اس بالی کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس ایک بیج میں 100 دانے ہو گئے۔ دیکھنے کو تو وہ ایک ہے، نفع کے اعتبار سے وہ 100 ہے، تو راہ خدا میں صرف کرنے کے اعتبار سے مال کی حیثیت بھی ایک دینار کی، ایک درہم کی، ایک ڈالر، ایک پیسے اور ایک روپیے کی ہے۔ لیکن جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اس کی برکات ظاہر ہوں گی، جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اس کا نفع عام اور تام ہوگا، اور فضل خداوندی اس کے مال میں شامل حال ہوگا، اور برکت اس کے مال میں نمایاں طور پر ظاہر ہوگی۔ اسی کو بولا گیا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو نیکی کا کام کرے گا تو اس کو بس بھلائی ملے گی۔ دوسرے انداز سے بولا گیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے تو اجر 10 نیکیوں کا ملے گا۔ اس میں مزید اضافہ ہوا تو یہ 10 سے لے کر کے 70 نیکیوں تک پہنچا، مزید اضافہ ہوا تو یہ 1 سے لے کر کے 700 تک پہنچا، مزید اضافہ ہوا تو بے حساب کا اعلان کر دیا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ احادیث شریفہ کے اندر ایک حدیث یوں آئی ہے کہ دو فرشتے صبح کے وقت حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے جن کو مال دیا اور وہ آپ کے راستے میں لٹاتے ہیں، آپ ان کے مال میں برکت دیجئے۔ دوسرا بائیں طرف سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے مال دینے کے باوجود جو اس کو راہ خدا میں آپ کے راستے میں صرف نہیں کرتے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دیجئے۔ تو راہ خدا میں صرف کرنے والوں کی مال کی برکت کی دعا فرشتے آسمانوں پہ کرتے ہیں، اور ہاتھوں کو روکنے والے کی مال کی ہلاکت کی دعا فرشتے بد دعا آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ خود حق تعالیٰ کا ایک ارشاد حضرت جبریل کی زبانی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک دفعہ حق تعالیٰ نے یہ اعلان عام فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو دنیا میں جن کو بھی جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں یہ ان کا حق نہیں تھا، یہ میرا فضل ہے، میں نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، اب جو میرے اس فضل کو میرے اس احسان کو مان کر کے میرے قرضہ مانگنے پر اس کو دے دیتا ہے، حق تعالیٰ راہ خدا میں صرف کرنے کو بندوں کی دل جمعی کے خاطر، ان کو بہلانے کے خاطر، ان کو خوش کرنے کے خاطر قرضے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بندے جو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں اور دین کے جو تقاضے پیش آتے ہیں ان تقاضوں میں پیش کرتے ہیں، ان تقاضوں میں مال کا صرف کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرضہ ہے، تم کسی کی مدد نہیں کر رہے مجھے قرضہ دے رہے ہو، تم کسی مدرسے کا تعاون نہیں کر رہے مجھے قرضہ دے رہے ہو، تم کسی حاجت کی کسی حاجت مند کی حاجت کو دور نہیں کر رہے ہو بلکہ مجھے قرضہ دے رہے ہو، تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو جو اپنے میرے فضل کو میرے احسان کو مان کر کے میرے قرضہ مانگنے پر مجھے قرضہ دیا کرتا ہے اور دے کر کے پھر خوش ہوتا ہے، بعد میں دل میں تکبر اور طبعی انقباض کو نہیں پاتا کہ او ہو میں نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا لیکن میرا مال کم ہو گیا، مجھے ضرورت پڑ گئی اور اپنی ضرورت کے واسطے میں اپنے پاس پیسہ نہیں پاتا، اگر اس قسم کا تکبر اس قسم کی تنگی اپنے دل میں بندہ پاتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے پھر بھی ایک قسم کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ وہ اگر اس پر صبر کر لے اس حالت پر بھی اور دوسری راہوں پر غلط راہوں پر نہ چلے تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کو واجب کر دیتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو وہ اس کا دامن تھام ہی لے گی اور اپنے دیدار کو اس کے لیے مباح کر دیتا ہوں، لیکن جو راہ خدا میں صرف کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو پھر میرا وعدہ ہے اس سے کہ اس مال کو قبول بھی کروں گا اور دنیا کے اندر بھی اس مال کو میں اس کی برکات کو اور ثمرات کو ظاہر کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، بندوں کا کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے تو ہم اس میں سے کیا خرچ کریں اور ہم جو دیں گے راہ خدا میں اس کی حیثیت بہت تھوڑے کی ہوگی، اس سے کسی کا کیا نفع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں مال کی جو تقسیم کی ہے وہ اپنے فیصلے اور اپنے حکمت سے مختلف انداز سے کی، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت زیادہ دیا، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، زیادہ دیا کسی کو، ویقدر له، اور کم دیا کسی کو۔ اب سوچنے والے، دینے والے اور میرے مال رکھنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم کیا دیں بلکہ یہ سوچے ہم کیا دے سکتے ہیں، اسی کو بولا گیا وما انفقتم من شيء، جو کچھ بھی تم خرچ کر دو گے فإن الله يخلفه، تو اللہ پاک اس کا بدلہ دے کر کے رہیں گے۔ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے یخلفه، خلیفہ بنائیں گے اس مال کو، دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، آخرت میں اس کا اجر یقین ہے، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ میں صرف اللہ کی خوش نیدی کے لیے اس کو دیا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی نام و نمود اور ریاکاری کو دخل نہ دیا جائے۔ اور اسی کو یوں بولا گیا وَمَن يُقَشُّ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کے بخل سے بچا لیے جاتے ہیں وہ لوگ ہی کامیاب ہیں، فلاح کے پانے والے ہیں۔ نفس کا بخل یہ ہے کہ وہ دنیاوی ضروریات کو، جو کبھی واقعی ہوتی ہیں کہ واقعی ضرورت ہے اور کبھی فرضی ہوتی ہیں کہ واقعی میں تو نہیں ہوتی لیکن دل ان سے ڈراتا ہے کہ اگر میں اس وقت خرچ کر دوں گا تو جب ضرورت ہوگی، جب بیمار ہوں گا، جب فلاں ضرورت پیش آئے گی تو میرے پاس مال نہیں ہوگا، تو ان فرضی ضرورتوں کو ذہن میں لا کر کے مال کو روک رکھتے ہیں، ان کے واسطے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ حتیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے سوال کیا ایو صدقت اعظم اجرا، کون سا صدقہ زیادہ اجر رکھتا ہے، فرمایا ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأبن الغنى، کہ تم اس حال میں خرچ کرو جب تم تندرست ہو اور تمہاری زندگی کی ضرورتیں یا زندگی کی خواہشیں زیادہ ہوں اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ مال اگر خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، اس بات کا ڈر ہو کہ اگر یہ مال جمع کر کے تجارت میں لگاؤں گا تو اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوگا، جب یہ عالم ہوتا ہے، جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس حالت میں صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر زیادہ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو، قرآن کریم کی ان تصریحات اور آیات کو دیکھنے کے بعد قرآن اسلام کا جو منشا مال کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے وہ انفاق کا ہے. یہ دین کے مختلف تقاضے جب مختلف اعتبارات سے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہے وہ جس شکل میں ہو، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو. خاص طور پر اس وقت جو ہماری ضرورت ہمارے سامنے دین کا تقاضا ہے وہ اس بلڈنگ کے پیڈ آف کرنے کے سلسلے میں ہے کہ کل فنڈ ریزنگ کا ایک اجلاس منعقد ہونے والا ہے. آج بھی آپ حضرات کوششیں فرما سکتے ہیں، اس کی ٹکٹیں خریدی جا سکتی ہیں، جو ہمارے جاننے پہچاننے والے ہیں ان کو جو ہمت کر لیں وہ اس کو بیچ سکتے ہیں اور بیچ کر کے ادارے کا تعاون فرما سکتے ہیں. اور بھی اس کی شکلیں ہیں، اور اپنے اللہ پاک نے اگر مال و دولت کی مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو اس سلسلے میں تعاون کر کے صدقہ جاریہ بنایا جا سکتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحوم مغفور افراد کے لیے بھی، خاندان کے افراد ہوں یا دینی اشخاص میں سے جن سے زیادہ وابستگی دل کو ہوتی ہے ان اشخاص کے لیے بھی صدقہ جاریہ کی حیثیت کے طور پر تعاون کیا جا سکتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں خوب تعاون فرمائیں، ہمت فرمائیں، اللہ پاک ہماری محنتوں کو اور ہمارے ارادوں کو قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.